السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. انشاءاللہ اس وقت جو ارادہ ہے وہ یہ کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ کتابچہ اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے اور تعارف کا محتاج نہیں ہے اس سینس میں کہ الحمدللہ یہ وہ موضوع ہے کہ جو اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ جس کا بیانات بھی ہوتے ہیں، دروس بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اپنے خاص فضل سے یہ توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے ایک ایسے وقت میں کہ جب بالعموم قرآن مجید سے ایک دوری کا اور ایک خاص زاویے سے کہہ لیجئے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ امت میں ایک کمی کا معاملہ ہو گیا تھا اپنے زندگی کے، خاص طور پر جو ہمارے دروس اور ہماری تعلیم و تعلم کے میدان ہیں وہاں پر، تو ایسے موقع پہ انہوں نے پھر یہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلایا اور زوردار جو ہے وہ یہ محنت اللہ نے ان سے کروائی اللہ نے اپنی توفیق سے. اور مسلمانوں کا جو قرآن مجید کے ساتھ ایک تفاوت، ایک تعلق، ایک نسبت جو ہونا چاہیے، اس پر الحمدللہ جو بہت سے اکابرین ہمارے اسلاف اس پر توجہ دلاتے رہے، اور موجودہ دور کے حساب سے عام فہم زبان میں سادہ ترین انداز میں دور دو چار کی طرح واضح کر کے اور ایک خاص ترتیب میں پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو بیان کیا. اور پانچ حقوق قرآن مجید کے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، ہر وہ شخص جو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایمان لے آئے کہ میں یہ جو کتاب ہے جس کو قرآن حکیم کہا گیا یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اب وہ کیا کرے، کیسے اس ایمان کا اظہار ہو. تو لہذا پانچ باتیں ہیں، پانچ حقوق ہیں مسلمانوں پر جو قرآن مجید کے عائد ہوتے ہیں. تو بہرحال جی، یہ 1968 میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ تقریر کی اور اس کے بعد پھر بہرحال اس کو کتابی صورت میں بھی شائع کیا گیا. مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ جس وقت بانی محترم اس کتابچے کو دوران سفر اپنے حجاز میں ہی مکمل انہوں نے کیا تھا، اسی دوران میں ان کے پاس ساتھ موجود تھے اور انہوں نے پھر اس پر اپنے کمنٹس بھی لکھے، اس کی بہت تعریف بھی کی، کچھ اصلاح کے بھی ایک دو نکات انہوں نے وہاں پر رکھے. اور بہرحال یہ کہ اس کے بعد اس کتابچے کو عوام الناس میں بڑی پذیرائی بھی ملی، اور تقریباً جو زبانیں ہمارے ہاں معروف ہیں ان زبانوں میں اس پر اس کتابچے کا ترجمہ ہو چکا الحمدللہ مختلف زبانوں میں، اور اللہ کے فضل سے اس کی قبولیت کا معاملہ یہ کہ تقریباً خواص میں، عوام میں یہ جو خاص موضوع ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. اب آ جائیے، یہ حقوق کیا کیا ہیں اور اس کو اگر ایک خاص ترتیب میں دیکھ لیں، پانچ حقوق. سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان لایا جائے، ظاہر ہے یہ تو سب سے پہلا حق ہے اور اس کے تو دعویدار ہم سب ہیں، لیکن تھوڑی سی اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو ایمان لایا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ اب اس کے حکم پر عمل کیا جائے. اور پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی محنت کی جائے. یہ پانچ حقوق ہیں جو قرآن مجید کے، قرآن مجید ہی کی آیات کے ضمن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ضمن میں ہم سب پر عائد ہوتے ہیں. پہلی بنیادی بات کہ بھئی اس پر ایمان لایا جائے، تو ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے. الحمدللہ بحیثیت مسلمان میرا آپ کا ہم سب کا دعویٰ ہے، ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں. اور خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر کوئی شخص اس قرآن مجید پر ایمان سے انکار کر دے تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اس کی گنجائش ہی نہیں بنے گی۔ لیکن جو بات اصلا سمجھنے کی ہے اس کو ایک خاص زاویے سے دیکھیے۔ قرآن مجید نے اس زمانے میں بھی جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا ایمان کی جب دعوت دی تو ایمان کا معیار بھی بتایا، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون لوگ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، وہ ستارے آسمان اسلام کے، جنہوں نے واقعتاً ایمان لا کر اس ایمان کا حق ادا کیا، جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہوا۔ یہ ایمان صرف زبان تک نہیں رہا بلکہ جسم کے اندر سرائیت کر گیا۔ یہیں پر اس بات کو ایک اور انداز میں سمجھ لیتے ہیں۔ ایمان کی یہ دو جو لیولز ہیں، ایک ایمان کو کہتے ہیں قولی ایمان، ظاہری ایمان، یہ زبان سے جس کو ہم کہتے ہیں اور بچپن سے ہم یاد کرتے آ رہے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ایمان جو میں لایا ہوں اللہ پر اور اس کی تمام جملہ صفات پر اور سارے احکامات پر میں مانتا ہوں، تو اگلی بات کیا ہے کہ زبان سے میں اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو ایک ایمان ہے اقرار باللسان، زبان سے کہہ دینا، یہ قانونی ایمان ہے، قانونی ایمان ہے۔ اس کو کہے بغیر تو کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی دل سے جتنا بھی ایمان لے آئے، اس بات کو سمجھیے گا، کوئی دل سے کتنا ہی ایمان لے آئے، جب تک منہ سے اقرار نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ یہ تو قانونی ایمان ہے، قانونی سطح پر یہ طے ہے۔ تو یہ ہوگی اس کی اہمیت۔ لیکن اب اگلی بات کیا ہے، یہ ایمان اگر یہاں سے زبان سے ادا ہوا اور یہیں تک رہ گیا اور تصدیق بالقلب تک نہیں پہنچا، دل نے تصدیق نہیں کی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دلوں میں تو بتوں کی محبت ہے، دلوں میں تو غیر اللہ کی محبت ہے، اس کے سامنے جا کے تم ماتھے ٹیک رہے ہو، غیر اللہ کے سامنے، وہ جو بت بنا کے دلوں میں کھڑے کی، کبھی مال کا، کبھی اولاد کا، اور کبھی کسی شے کا، کبھی کسی شے کا، اصل تو تم اس کے بندے ہو، یہ اوپر اوپر سے دکھاوا کرنے آئے ہو۔ تو بہرحال، تو بات جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تصدیق کیا شے کرتی ہے؟ عمل، عمل، ایمان کی تصدیق کرنے والی شے عمل ہے۔ میں اور آپ کبھی بھی جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ ڈالیں گے؟ کوئی ہمیں کہے کہ بھائی یہ آگ ہے، اس پہ آپ اپنا ہاتھ ڈالیں، میں آپ کو پیسے بھی دوں گا، دماغ خراب ہے، کون بے وقوف ہے جو جلتی ہوئی کیوں آگ میں کیوں نہیں ڈالو؟ کوئی کتنا ہی آپ کو کہے کہ ڈال دو کچھ نہیں ہوگا، لیکن کوئی ہم میں ایسا بے وقوف نہیں ہے، کوئی اتنا پاگل نہیں ہے کہ آگ میں اپنا ہاتھ ڈالے، کیونکہ سب کو اس بات کا یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو اس بات پر یقین نہ ہو؟ سب کو یقین ہے نا، حق الیقین ہے، ایکسپیرینس بتاتا ہے، مشاہدہ بتاتا ہے، زندگی جتنی ہم نے گزاری ہے اس بات کو ہم سمجھ چکے ہیں، آگ کا کام جلانا ہے۔ اچھا، کیا ہوا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو چوائس دی گئی کہ یا تو آگ میں چلے جاؤ یا توحید سے پیچھے ہٹ جاؤ، شرک کرنا شروع، معاذ اللہ، کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ آگ میں داخل ہو گئے۔ یہ تھا یقین سے یقین کا ٹکراؤ۔ یہ آگ جلاتی ہے، لیکن اس آگ کو جلانے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی، اللہ چاہے گا تو جلائے گی، ورنہ نہیں جلا سکتی۔ تو بات کو سمجھیے، یہ جو یقین انسان کے اندر آتا ہے نا، یعنی ایمان ہی ہے وہ، لیکن ایمان کو عرف میں ہم، یعنی جب وہ یقین کی کیفیت میں آ جائے، تصدیق بالقلب، قلبی ایمان، اصلی ایمان، دل والا ایمان، تصدیق والا ایمان۔ میں صبح شام ترانے پڑھتا رہوں، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ کوئی مجھ سے کہے بھائی نماز، ارے بھائی نماز تو سب سے پہلے ہے، نماز تو فرض ہے، نماز کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، اور چارا دنا، اور جب نماز کا وقت آئے تو میں ادھر ادھر ہو جاؤں، نماز ہی نہ پڑھوں، کیا کہیں گے آپ ایسے شخص کے بارے؟ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ یہی تو نفاق ہے۔ اور جو نفاق جب انسان کے اندر آئے اور خدا نخواستہ اس کے قول اور فعل میں تضاد آ جائے، یہی وہ شے ہے یعنی زبان تک ہے یہ ایمان، دل تک نہیں پہنچا، تصدیق تک نہیں پہنچا. کل قیامت کے دن ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ منافقین کے جو ہے گروہ کے ساتھ ہوں گے، بدترین عذاب میں ہوں گے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو ایمان کوئی بھی ہو، اللہ پر ہو، اللہ کے رسول پر ہو، اللہ کی کتاب پر ہو، یا آخرت پر ہو، جس پر بھی ہو، قلبی ایمان چاہیے. تو بھائی پہلا حق جو قرآن مجید کا ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، تو جناب علی کیسا ایمان، کون سا ایمان؟ قلبی ایمان. قرآن جھنجھوڑتا ہے، یا ایو الذین آمنو آمنو باللہ ورسولی، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر، اس نور پر جو اللہ نے نازل کیا ان کے ساتھ. ایمان لاؤ. کون سا ایمان؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. عجیب بات لگتی ہے نا. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے یہ بات، کبھی قرآن کی جو آیت ہے سورہ نساء کی، کتنی عجیب آیت ہے یہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی آپ سمجھیے، میں اگر یہ کہوں یہاں جتنے ساتھی ہیں وہ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اب آپ کو یہ سن کر کتنا عجیب لگے گا، ہے یہ کیا ہو گیا بھائی، وہ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں، تو سن کر بھی عجیب لگ رہا ہے. تو قرآن کا یہ حکم، اللہ کا یہ حکم بظاہر عجیب ہو لیکن بڑی حکمت آمیز ہے، بڑا سیدھا سیدھا دوڑ دو چاہتے. اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ یہ ایمان جو تمہاری زبان تک ہے نا، اس کو دل میں اتارو. اصلی ایمان، حقیقی ایمان لاؤ، تصدیق والا ایمان لاؤ. اپنے عمل سے اظہار بھی کرو کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایمان قرآن پر میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ کا ایمان. رسول اللہ کا ایمان تو صلی اللہ علیہ وسلم، اس تک تو ہم، اس کو تو چھوڑ دینا، وہ تو یعنی میرے اور آپ کے لیے اسوہ تو رسول اللہ ہیں، آئیڈیل تو وہی ہیں، پہنچنا تو وہی ہے. میرے اور آپ کے لیے اور کوئی چوائس نہیں ہے بطور مسلمان. لیکن پریکٹیکلی میرے اور آپ کے لیے جو مشعل راہ ہیں وہ صحابہ ہیں. بطور امتی کیسے جینا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ صحابہ سے. تو پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر سمجھیے، میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ صحابہ. تو جیسا صحابہ ایمان لائے تھے، اور قرآن نے اس موضوع کو رکھا ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایسا ایمان لاؤ، ایسا جیسے کہ کون لائے؟ ابو بکر لائے ہیں، عمر لائے ہیں، علی لائے ہیں، عثمان لائے ہیں، سعد بن وقاص لائے ہیں. یہ صحابہ جو ایمان لائے ہیں، جو حضرت بلال ایمان لے کر آئے ہیں، کیسی کیسی مثالیں ہیں. تو یہ لوگ جو کافر تھے وہ کہتے تھے ایمان لائے ایسا، یہ بیوقوفوں جیسا. تو یعنی جو واقعتاً ایمان لے آئے اور عمل سے اس کا اظہار کرے، تو وہ تو دنیا والوں کی نظر میں بیوقوف مانا جاتا ہے، پاگل سمجھا جاتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، عجیب لگے گی شاید. میں آپ سے کہوں کہ ایک صاحب یہاں سے جا رہے تھے سامنے والے روڈ پر، اور ان کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ مستقل موبائل دیکھتے ہوئے چلتے چلے جا رہے تھے. کسی کو حیرت ہوئی یہ بات سن کے؟ حیرت ہوئی کسی کو؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ چل رہے تھے تو بڑا احسان تھا، ورنہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جناب علی وہ کار چل رہی ہے، ایک ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے اور آنکھیں کہاں ہیں؟ موبائل پہ. اللہ ہی چلا رہا ہے، کہاں مریں گے، کہاں کس کو ماریں گے، کچھ نہیں پتا. سپیڈ میں کار جا رہی ہے اور موبائل ایسے، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے ہینڈل پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے. یعنی یہ بات سن کر کوئی تعجب ہی نہیں ہو رہا نا کہ ایک صاحب جا رہے تھے اور ہاتھ میں ان کے موبائل تھا اور موبائل دیکھتے. اچھا اب میں آپ سے کہوں جی، ایک صاحب سامنے سے جا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں قرآن تھا اور قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، حیرت ہوئی سن کے؟ حیرت ہوئی نا. ایسا کہاں ہوتا ہے بھائی، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. ہمیں تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا کبھی. ایک آدمی موبائل پڑھتا ہوا جا سکتا ہے تو قرآن پڑھتا ہوا نہیں جا سکتا. چلیں اب اس بحث میں نہیں الجھ رہے کہ اس میں صحیح غلط، میں تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ جس طرح سے اس موبائل پر ہمارا ایمان ہے آج، اس کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، جو تعلق ہے، چمٹے ہوئے ہیں باقاعدہ اس کے ساتھ ہم. حالانکہ قرآن نے تو کیا بات کہی مجھ سے اور آپ سے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، چمٹ جاؤ کس کے ساتھ؟ اللہ کی رسی کے ساتھ. اور اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے وضاحت فرما دی، ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن، یہ اللہ کی رسی ہے. اور کیا الفاظ ہیں، یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ممدود الی السماء الی الارض، من السماء الى الارض، لٹک رہی ہے آسمان سے زمین کی طرف، اس کے بعد اور کیا بات رہ جاتی ہے؟ ایسی رسی جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، نہیں میں کہیں گرا ہوں، کیچڑ میں ہوں، گندگی میں ہوں، گڑھے میں ہوں، یہ گمراہیوں کے گڑھے ہیں، تاریکیاں ہیں، یہ ظلمتیں ہیں، یہ شرک اور الہاد اور نہ جانے کس کس شے کے اندھیرے ہیں، یہاں پڑا ہوں میں ایک گڑھے کے اندر، اور نکالنے والا اوپر ہے اور وہ رسی پھینکے نیچے، اور اس رسی کو اس نے مضبوط ہاتھوں سے اپنے پکڑا ہوا ہے، اور وہ کہے کہ یہ رسی تھام لو تاکہ میں تمہیں اس گڑھے سے باہر نکالوں اور میں اس رسی کو پکڑنے کو تیار نہ ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ وہ اللہ نے، اور یہ قرآن یہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ اس قرآن کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الى النور، وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف نکالتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جوڑتے چلے جائیں، اور اسی کو ایک اور انداز میں جو قرآن بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے، میں اگر اندھیرے میں ہوں، راستہ گم ہو گیا میرا، بھٹک گیا، جس کا راہ بھٹک جائے، راستہ گم ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ گمراہ. گمراہ جس کی راہ گم ہو گئی، جس کا منزل، مجھے جہاں جانا تھا میں بھول گیا کہاں جانا ہے. وہ مثال تو پرانی ہے، بڑی مزیدار مثال ہے. آپ یہاں کھڑے ہوں، سامنے سے ایک صاحب ہانپتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، پسینے میں شرابور آپ کے سامنے آئے، آپ کو دیکھ کر ترس آئے، پتہ نہیں بےچارے کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں بھاگ رہا ہے. بھائی سب خیریت ہے؟ وہ ایک دم آپ کے پاس آئے اور کہے بھائی آپ مجھے راستہ بتا دیں گے، تو آپ کہیں گے ہاں ہاں یار کیوں نہیں، وائی ناٹ. مطلب اس آدمی کی حالت دیکھ کر ہی ترس آ رہا ہو، وہ کہے جی آپ مجھے راستہ بتا دیں گے، آپ بولے ہاں ہاں میں بتا دوں گا، کہاں جانا ہے آپ کو، اور وہ کہے جی یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کہاں جانا. اب کیا کہیں گے آپ اس کو، پاگل سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ او بھائی جب تجھے یہی نہیں پتا تجھے جانا کہاں ہے، تو یہ اپنے آپ کو یہ ہانپتے کانپتے کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ ہم سب کی مثال ہے، یہ ہم سب کی، صبح سے شام، شام سے صبح، تھک رہے ہیں، تھک رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں، ہمیں یاد بھی ہے ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، ہماری منزل کیا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے. صرف شام کو صبح اور صبح کو شام کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، کھا کھا کے شام کر دو، کھا کھا کے صبح کر دو، بس یہ کام تھا ہمارا، کمائے جاؤ اور کھائے جاؤ. نہیں بھائی، ایک منزل متعین کر کے بھیجا گیا ہمیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے پیدا کیا تھا جنوں اور انسانوں کو، اللہ فرماتا ہے اپنی عبادت کے لیے. یہ عبادت کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے، اس بات کو سمجھنا، اپنی منزل متعین کرنا، صحیح راہ پہ آ جانا، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم مانتے ہیں اللہ سے، اللہ سیدھے رستے پہ چلا دے. ان سارے مسائل کا، ان سارے سوالات کا جواب ایک لفظ میں ہے، اور وہ ہے ہدایت. ہدایت، اور ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا رستہ، واضح رستہ، کلیئر آپ کو ہو جائے ڈیسٹینیشن، منزل یہ ہے سامنے، ادھر سے جانا ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کس رستے سے جانا ہے، تو میں بالکل راہ پر ہوں، رستے پر ہوں، الحمدللہ. لیکن یہ کہ یا تو مجھے یہی نہیں معلوم مجھے جانا کہاں ہے، تو میں گمراہ ہو گیا، یا یہ تو معلوم ہے کہ جانا کہاں ہے لیکن رستہ نہیں معلوم، دوسری صورت بھی کیا ہے، گمراہ ہو گیا. تو ہدایت یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ جانا کہاں ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ کس راستے سے جانا ہے. اور ہدایت کی سورس کیا ہے؟ ہدایت کا منبع یہ قرآن ہے، الہدا جس کو کہا گیا، ہدل الناس، ہدل المتقین، الہدا، قرآن بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے. یہی ہے قرآن جو سیدھا رستہ دکھاتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے جس سے ہدایت ملے گی، اور اس کے علاوہ کسی اور شے سے ہدایت مانگنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یہ ایمان چاہیے بھائی. اس ایمان کی ایک ظاہری شکل ہے، جب ایمان ظاہر میں رہے اور باطن میں نہ جائے تو اس کا اظہار بھی ظاہر میں رہ جاتا ہے، وہ بہت اہم ہے یقیناً. یعنی قرآن حکیم کی ایک تعظیم ہے، ظاہری تعظیم. اس ظاہری تعظیم میں ہم ظاہر اس قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، الحمدللہ اپنے گھر میں اونچی جگہ پر اس کو رکھتے ہیں. ہمیں برا لگتا ہے خدا نہ خواستہ اگر کسی کے قدم، کسی کے پیر اس کی طرف ہو جائے، ہم فوراً ٹوکتے ہیں، میاں قرآن رکھا ہوا ہے، تمہاری پیٹھ ہو رہی ہے، تمہارے پیر اس طرف ہو رہے ہیں، اپنا رخ پھیرو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے نیچے گر جائے تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، ایک مسلمان بے چین ہو جاتا ہے. آپ راستے میں جا رہے ہوں قرآن کی کوئی آیت لکھی نظر آ جائے مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائیں گے؟ ہے کوئی؟ اللہ نہ کرے تڑپ جائیں گے مچل جائیں گے، جہاں بھی جا رہے ہوں گے فوراً رکیں گے، فوراً اٹھائیں گے اس کو آنکھوں سے لگائیں گے چومیں گے صاف کریں گے جھاڑیں گے کسی اونچی جگہ پہ رکھیں گے۔ الحمدللہ یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ ظاہری تعظیم ہے، یہ ظاہری ادب ہے، یقیناً یہ کرنا ہے۔ لیکن میری بات سمجھیے، اس ادب کا ایک باطنی پہلو بھی تو ہے، کیا یہ تعظیم واقعتاً ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ ایسے پتا چلے گا کہ کیا اس کتاب کو ہم نے کتاب ہدایت سمجھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے سارے مسئلوں کا حل اس کتاب میں ہے، کیا اس بات پر ہمیں یقین ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ اس کتاب کو پڑھتے وقت میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کس کے الفاظ ہیں یہ؟ کس کے ارشادات ہیں؟ کس کے اقوال ہیں؟ کس کی تقریریں ہیں یہ؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے، میرا مالک ہے، وہ مجھ سے مخاطب ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سیدھی راہ پر آ جاؤں، وہ چاہتا ہے کہ میں صحیح راہ پا لوں، میں گمراہ ہوں، بھٹکا ہوا ہوں، اندھیروں میں ہوں، وہ مجھے ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے یہ کتاب اس نے بھیجی ہے۔ ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو اللہ سے لے کر ہمیں دیا ہے، اور اس مرحلے میں کیا کچھ تکلیفیں، کیا کچھ صبر انہوں نے سہے ہیں، ہمیں اندازہ ہے اس بات کا؟ اللہ کے نبی کی اس کتاب کے ساتھ محبت کا کیا عالم تھا؟ پورے دن کی محنتیں، ان محنتوں کا کیا کہنا؟ ہم تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں مل کر بھی لگائیں زور تو اس محنت تک نہیں پہنچ سکتے جو رسول اللہ نے تن تنہا کھڑے ہو کر محنت کی ہے، اور اتنی محنت کے بعد رات کو سو نہیں جاتے تھے ہمارے پیارے رسول، اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، لیکن اس قرآن ہے کہ نماز کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، پڑھا جا رہا ہے اس کو، صحابہ سے کہتے تھے کہ مجھے قرآن سناؤ، قرآن کے ساتھ یہ محبت، یہ تعلق، اور صحابہ کے تعلق کی تو کیا ہی بات ہے۔ دو صحابہ ہیں، ایک موقع پہ پہرے کے اوپر کھڑے کر دیے گئے، اور یہ ہے کہ ایک نے کہا کہ میں اب آرام کرتا ہوں، تمہاری باری، تم کھڑے ہو جاؤ، جب تمہارا وقت پورا ہوگا تو پھر تم آرام کرنا، میں کھڑا ہوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو ایک سو گئے اور ایک کھڑے ہو گئے پہرے پہ، یہ تھوڑی اونچی جگہ پر تھے، ایک دشمنوں کی ٹولی کہیں سے گزری، انہوں نے دور سے کھیولا رات میں دیکھا تو یہ چیک کرنے کے لیے کیا، انہوں نے تیر مارا، تیر آگے لگا، سیدھا پیوست ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے نیت مان لی تھی نماز کی، یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کرنا کیا ہے، نماز کی نیت مان لی، نماز کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے تیر مارا، تیر آگے لگا، ٹس سے مس نہیں ہوئے، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی درخت وغیرہ لگ رہا ہے، انسان نہیں ہے، یہ چلے گئے۔ انہوں نے اپنی نماز پوری کی، نماز پوری کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو اٹھایا، حال دیکھا خونم خون ہو رہے ہیں، جان کا مسئلہ بنا، تین تیر لگے ہوئے ہیں، ارے آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر لی تھی، دل نہیں مانا کہ اس کو بیچ میں چھوڑ دوں۔ کیا عجیب لوگ ہیں۔ ایک صحابی کا مسئلہ ہے، پاؤں میں ایک کیفیت ہو گئی ہے، جراح کہتا ہے جی آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اس زمانے میں اور کوئی آپشن تھا نہیں، تو وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی شراب پلائی جاتی تھی تاکہ وہ ایک تکلیف کا معاملہ، کہا جی تھوڑی شراب کہہ دی، اس کو تو نہیں پیوں گا میں۔ کہا کہ بھائی یہ تو کیسے پھر ٹانگ کاٹنی ہے آپ کی؟ کہا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، میں نماز کی نیت مانگتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تم کاٹ دو۔ قرآن پڑھتے وقت کسی کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے اس کو، یہ صحابہ کا معاملہ تھا، یہ صحابہ کا معاملہ۔ بہرحال تو میں جو عرض کر رہا ہوں، ساری بات کا حاصل یہ قرآن، اس کے اوپر یقین، اس کے ساتھ محبت، یہ ہماری زندگیوں میں اہمیت اختیار کرے، اس کے ساتھ وقت ہمارا گزر رہا ہو۔ اور دیکھیے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے، دو شکوے ہیں جو خود قرآن کے اندر آئے ہیں۔ ایک شکوہ ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو سورہ فرقان کے اندر آتا ہے۔ سورہ فرقان پڑھیں آخری حصے میں جا کر، آپ کو وہ آیت مل جائے گی، اللہ کے نبی کل قیامت کے دن فرمائیں گے رب سے کہ اے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دینے کے قابل شے سمجھا، ترک کر دینے کے قابل شے سمجھا۔ یہ شکوہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اور اپنی قوم کے حوالے سے فرما رہے ہیں، اور دو شکوے اللہ کے ہیں قرآن کے اندر۔ اللہ نے بھی یہ انداز اختیار فرمایا، ایک سورہ واقعہ کے اندر ہے جب اس قرآن کی عظمت بتائی، لوح محفوظ سے اللہ نے یہ قرآن اتارا تمہارے لیے، یہ عظیم کلام، یہ کتاب۔ اور اس عظیم قرآن جیسی شے سے تم بے اتنا ہی برت رہے ہو، اس قرآن جیسی شے سے بے اتنا ہی برت رہے ہو. اور ایک شکوہ سورہ شورا کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جن لوگوں کو ہم نے اس کا وارث بنایا ہے وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. یہ شک کہ پتہ نہیں یہ کتاب یہ آج کے دور میں ویلڈ ہے بھی کہ نہیں، معاذ اللہ اس کے احکامات آج کام ہوئے کہ ہیں کہ بھی نہیں، یا یہ کہ اس کتاب میں ہی جو ہے وہ ہمیں ہدایت ملے گی، یا یہ کہ اس کتاب ہی سے ہمارے سارے مسائل ہمارے معاملات ہینڈل ہوں گے. یہ شکوک ہے نا، شک. اس کتاب میں اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں واقعی ان پر عمل کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، یہ سب کیا ہے؟ شکوک. عوام و خواص بہرحال بالعموم اس شک میں مبتلا ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرمائے. تو ایمان کون سا ایمان؟ وہ ایمان جو واقعتاً اصلی والا ایمان، جو اللہ کے نبی لائے تھے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے یہ رسول اس پر جو اتارا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے، اور وہ اہل ایمان بھی جو ان کے ساتھ ہیں وہ ایمان لائے ہیں. ایسا ایمان اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے جو شکوک اور شبہات سے ماورا ہو، کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو. اور وہ جو آیت آپ کے سامنے سورہ شورا کی جو میں نے ریفر کی، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ جو وارث ہوئے اس کتاب کے، اس کتاب الہی کے اس کے بعد، وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. تو اس فتوے سے خدا نہ خواستہ ہم یہ کہ اس میں نہ ہوں بلکہ اس سے ہم نکل جائیں. لہذا ہم میں سے ہر ایک دیکھے کہ اپنے اندر ٹٹولے، کیا قرآن مجید کو محض ایک ڈاگما سمجھ کے، ایک مقدس صحیفہ سمجھ کے کہ جو اسی لیے نازل ہوا کہ بس اس کو چومو، سر پہ رکھو، آنکھوں سے لگاؤ اور پھر اوپر کہیں رکھ دو، جب کوئی موقع آ جائے تو اس کو اٹھاؤ اور کچھ اس کی آیات پڑھ لو، سمجھ آئیں کہ نہ آئیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ثواب تو مل رہا ہے یقیناً، بے شک. قرآن کو چھونا ثواب، قرآن کو ہاتھوں میں اٹھانا ثواب. جو ایک شخص کے ہاتھ میں قرآن ہو تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، ویلیو بڑھ جاتی ہے. ہر ہر حرف پہ دس دس نیکیاں، ہر ہر حرف پہ. اور سمجھیے گا میں جو مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں اگر آپ سے کہوں کہ بھائی یہ انعام ہے جو کہ آپ کو ملے گا، اور اس کے ساتھ جو ہوتا نا آج کل چلتا ہے بائی ون گیٹ ون فری، تو بھائی آپ جو ہے نا، آپ کے لیے ایک انعام یہ ہے، ایک بڑا یہ پیکٹ ہے، اس کے اندر آپ کے لیے ایک انعام ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا پیکٹ بھی آپ کو ساتھ میں ملے گا، انعام پر انعام. اچھا ایمانداری سے بتائیے گا، ہم میں سے کتنے ہوں گے جو صرف اس چھوٹے پیکٹ کو لے کر واپس آ جائیں گے؟ انعام کیا تھا؟ وہ بڑا والا پیکٹ، اس کے ساتھ بونس کے طور پہ وہ ہوتا نا مرچ، وہ کیچپ کے ساتھ چھوٹا والا وہ بھی لگا دیتے ہیں مسالے کا، ہے جب ہم خریدنے جاتے ہیں، اصل شے وہ تھی بڑی والی، اس کے ساتھ انہوں نے کہا لو بھائی دل کھلا ہوا ہے آج یہ بھی لے جاؤ چھوٹا والا. تو ایک شخص آئے اور بولے چھوڑو یار بڑے والے کو، چھوٹا والا ہی دے دو مجھے. کوئی ہوگا ہم میں سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس بڑے انعام کو چھوڑ کے چھوٹے کو لے آئے. تو بات کو سمجھیے، ہر حرف پہ دس نیکیاں یقیناً ہیں، معاذ اللہ اس پہ تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شک کرے گا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن حکیم کا محض یہ ہے اتارے جانے کا مقصد کہ ہم صرف ایک حرف کی دس نیکیاں لے کر سمجھے کہ ہمارا کام پورا ہو گیا، جو ہمیں آسمان دینے آیا اس سے ہم بس کچھ حصہ زمین کا لیں اور کہیں کہ کام پورا ہو گیا. وہ قرآن، وہ اللہ کی کلام، وہ کتاب جو ہمیں خلافت کی راہ دکھانے آیا، جو دنیا کو ہمارے زیر کرنے کے لیے، جس کو اللہ کے رسول کے صحابہ نے جب اس کو سمجھا تو اللہ نے خلافت عطا فرمائی، آدھی دنیا جو ہے ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی. تو بات کو سمجھیے بھائی، یہ تو بونس ہے، یہ تو ایک فضل ہے اللہ کا کہ بھائی اصل مقصد کیا تھا اس کتاب کے اتارے جانے کا؟ ہدایت، الہدا، الہدا. تم اس ہدایت کے رستے پر چلو، اس کتاب کو اپنا امام بناؤ. دو دعا بھی ہم کرتے ہیں قرآن کے پڑھنے کے آخر میں، اللہ اس کو ہمارا امام بنا دے. امام کون ہوتا ہے؟ جو رستہ دکھاتا ہے، راہ دکھاتا ہے، آگے جاتا ہے. اور یہ ہے کہ جب تم اس رستے پہ چلو گے تو تمہیں مزید بونس کے طور پہ یہ بھی، یہ دس ہر حرف پہ دس دس نیکیاں تمہیں مزید ملیں گی. ہم نے کہا بس یہ نیکیاں لے کو بیٹھ جاؤ آرام سے، اصل مقصد قرآن کے اتارے جانے کا، وہ عظیم مقصد. تو ایسا ایمان قرآن کے اوپر ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ایک مسلمان کی زندگی میں، اب دیکھیے یہ ساری میں نے آپ کے سامنے پوری اوورال ایک جائزہ رکھ دیا، اب اس کے عملی مظاہر کیا ہوں گے، لاجیکل بات ہے. واقعتاً اس کتاب کی اگر اہمیت میرے دل میں ہے، یہ ایمان میرے دل میں ہے، یہ یقین میرے دل میں ہے، تو خود بخود اس کا جو دوسرا حق ہے وہ کیا تھا بھائی؟ تلاوت۔ مجھے بتائیے، اگر واقعی میرا یہ ایمان کا لیول ہے اس قرآن کے اوپر، تو میرا کوئی دن گزرے گا اس کی تلاوت کے بغیر؟ بلکہ اصلاً تو بات یہ، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ایمان عطا فرمائے کہ میرا وہ وقت جو قرآن کے بغیر گزرے گا مجھے بے چین کر دے گا، مجھے تڑپا دے گا، میں تو اپنے کاموں کو سمیٹ کر جلدی جلدی کر کے دوڑوں گا، لپکوں گا کہ اللہ کی کتاب اٹھاؤں اور اس کو پڑھنا شروع کر دوں، اپنے وقت کو مینج کروں گا، ہر جگہ کو، ہر چیز کو سمیٹوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ میرا گزرے۔ صحابہ 7 دن میں پورے قرآن کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ یہ جو 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں قرآن میں، آج تک الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں یہ 7 منزلیں صحابہ کرام کی تقسیم ہیں 7 دن میں، اور اس سے اوپر بعض صحابہ تھے جو 3 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، جس کی تفصیل یہ آتی ہے کہ 3 دن سے کم میں تو اللہ کے نبی نے روکا، منع فرمایا کہ 3 دن سے کم میں نہ کرو، اس کا حق ادا نہیں ہوگا، ورنہ تو صحابہ اس سے بھی آگے بڑھ رہے تھے۔ چلیں 3 دن والا تو بہت عظیمت کا معاملہ، عام عرف یہ ہے کہ صحابہ کا معاملہ کہ 7 دن میں قرآن کی تلاوت مکمل، وہ تو بعد کے دور میں جب آگے آئے ہیں اور ظاہر ایمانی وہ کیفیات نہ رہیں، اور ایک دباؤ سا ذہن پہ محسوس ہوا کہ بھئی یہ 1 دن میں 1 منزل کی تلاوت مشکل ہو رہی ہے، تو پھر ہمارے اسلاف نے آپس میں مشورہ کیا اور کیا کیا کہ اس کتاب کو 30 جز کے اندر، اجزاء جس کو ہم پارے کہتے ہیں، سپارے کہتے ہیں، 30 پاروں میں تقسیم کر دیا، اور ان سپاروں میں تقسیم کرنے کا محض ایک مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ اچھا بھائی چلو 1 ہفتے میں نہیں پڑھ پا رہے تو کیا کرو، 1 مہینے میں پورا کر لو۔ 30 پارے بن گئے، ایک پارا ایک حصہ روز پڑھو، لہذا کم از کم کیا ہو جائے، 1 مہینے میں قرآن کی تلاوت پوری ہو جائے۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس کو مزید کرنے کی، اس کے بعد نہیں ہوئی، تو کم از کم کے درجے میں 1 پارا تلاوت یہ بنتی ہے، اس سے کم میں تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اس سے کم میں تو ہم اگر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور پھر ہم بتائیں کہ روزانہ 1 پارا تلاوت ہم نہیں کر رہے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھائے، اس کے بغیر تو ایمان برقرار ہم رکھ ہی نہیں سکتے، ہم اپنی روح کو زندہ رکھ ہی نہیں سکتے، اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہی نہیں سکتے، سمجھے ہم اس بات کو۔ بہرحال یہ ہے کہ تلاوت، اچھا پھر اس تلاوت کے ساتھ ظاہر سی بات، دیکھیے جس ساری چیزیں گھوم کے اس پہلے نقطے پہ جاتی ہیں، ایمان، اس کتاب سے محبت اگر ہے تو کیا میں اس کتاب کو غلط پڑھ رہا ہوں اور میں پڑھتا رہوں گا؟ ہے بھائی، جس سبجیکٹ سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کو پڑھنا سیکھتے کہ نہیں سیکھتے، اس کی ساری ٹیکنیکل ٹرمز کو سیکھتے کہ نہیں سیکھتے، ہمارے سامنے کوئی انگریزی غلط تلفظ کے ساتھ، غلط پروننسیشن کے ساتھ بولے کتنا برا لگتا ہے ہمیں، ہم کہتے ہیں ہاں جی پاگا ہے، کیسے انگریزی بول رہا ہے، اس کو یہ لفظ ہی بولنا، کیوں؟ انگریزی سے بڑی محبت ہے نا، کیوں محبت ہے بھائی؟ معذرت کے ساتھ، 2 روٹیاں لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، انگریزی کے ساتھ 2 روٹیاں لگی ہوئی ہیں، مجبوری ہے، سیکھنا پڑے گی۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، میں انگریزی سیکھنے کے مخالف نہیں ہوں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں تو پھر ہم کیسے اس کی اہمیت اور وہ سب، لیکن بھائی جس کے ساتھ جنت لگی ہوئی ہے، قبر لگی ہوئی ہے، اللہ کی رضا لگی ہوئی ہے، یہ قرآن، اس کی زبان، چلو زبان کو سیکھنا سمجھنا تو اگلا مرحلہ ہے، کم از کم اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، تو تلاوت کی جائے اور صحیح مخارج کے ساتھ کی جائے، کیسے ہوگا؟ سیکھ کر، وقت لگانا ہوگا، تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی۔ بچپن میں قاری صاحب نے پڑھا دیا تھا، بس وہ لے کے چل رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں تو غلطی کرے چلے جا رہے ہیں، پوری پوری زندگیاں قرآن پڑھتے چلے گئے اور صحیح مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا، باقی وہ تو اللہ ہے، وہ اپنی شان کے مطابق، نیتوں کے مطابق، وہ اس کی مرضی، جس کو معاف فرمائے، جس کی پکڑ فرمائے، جس کو چاہے جو فیصلہ کرے، معاذ اللہ کوئی اللہ کو مشورہ دینے والا بھی نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، لیکن میں تو اصولی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو زندگی بھر قرآن غلط پڑھتا رہا، سمجھیے اس بات کو، اس کا حق بنتا ہے کہ اس پر اس کو اجر ملے گا؟ اتنی غفلت، اتنی لاپرواہی، دنیا جہان کی چیزیں تو تم سیکھ لیتے ہو، کبھی کوئی اسکول نہیں گیا ایک شخص، کبھی اس نے 2 اور 2 3 اور 4 اور 5 نہیں پڑھا، لیکن کیسا حساب کرتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیسے سیکھا بھائی، کیسے سیکھا؟ یہ پیٹ ہے نا سب سکھا دیتا ہے، کیسے وہ سبزی کا حساب لگا کے، ابھی آپ کہتے جی 1 پاؤ یہ دے دے، 1 کلو یہ دے دے، آدھا کلو یہ دے دے، 4 یہ دے دے، 5 وہ دے دے، اور ابھی آپ اسی ششوبنج میں ہوتے ہیں کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنے بنیں گے, وہ بتاتا ہے جی اتنے ہو گئے 640. واہ بھائی, کبھی اسکول نہیں گیا, اس کو تو یہ بھی نہیں پتا دو کیسے لکھتے ہیں تین کیسے لکھتے ہیں, اس کو تو نوٹ کی پہچان ہے بس, اس پہ پانچ لکھا ہوا ہے, اس پہ 500 لکھا ہوا ہے, اس پہ 1000 لکھا ہوا ہے, پڑھنا نہیں آتا اس کو, کیسے سیکھا بھائی, یہ کیسے حساب کتاب آ گیا, اس پیٹ نے سکھا دیا. جب انسان کسی شے کو اہمیت دیتا ہے نا پھر وہ سیکھتا ہے. اپنے سارے کام ہم سب سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے, کتنی مشکل کام ہے ڈرائیونگ کرنا, آدمی سیکھتا ہے کہ نہیں سیکھتا, نہیں بڑے بڑے ٹرک چلا رہتا ہے, جہاز اڑا لیتا ہے, کیا کچھ کر. جب سیکھنے پہ آئے, جس چیز کو اہمیت دے, ایک یہ قرآن ہی ہے ماذا اللہ لاوارث ماذا اللہ, جس کو سیکھنا جس کو پڑھنا صحیح طریقے سے, اس کے لیے وقت نہیں, اس کے لیے ٹائم نہیں, اللہ کا کلام اللہ کی کتاب, غلط پڑھ رہے ہیں پڑھے چلے جا رہے ہیں, آئین پڑھنا نہیں آتا, قاف پڑھنا نہیں آتا, ہا پڑھنا نہیں آتا, اور قرآن پڑھ رہے ہیں, اور قرآن تو غلط پڑھ رہے ہیں, جو نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں. بہرحال تو احساس ہمارے اندر ہو صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی, اس کے لیے عمر کی کوئی قید, جس عمر کے حصے میں بھی ہیں. اور بھائی میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت سارے جو فضل فرمائے ہیں, یقین کیجئے دل سے ایک بات عرض کر رہا ہوں, یہ جو ہمارے قاری صاحبان ہیں نا, یقین کریں آپ, میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو, پوری دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کر نکال لیجئے اور یہ ڈیڈیکیشن لا کر دکھائیے. ایک مسجد کا امام, ایک مسجد کا مؤذن, ہمارے وہ قاری صاحبان جو بچوں کو ہمارے قرآن پڑھاتے ہیں, کیا ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں, کیا ان کی زندگیوں کے معاملات ہوتے ہیں. اور پھر اگین میں آپ کو بتاؤں, کوئی آپ میں سے بتا دے کہ کسی قاری صاحب کو آپ نے کہا ہو کہ بھائی میرا قرآن مجھے پڑھا دیں, میری تصحیح کر دیں, انہوں نے منع کر دیا, میں نہیں پڑھا رہا, جاؤ. ایک بھی آدمی گواہی دے دے یہاں پہ. جب بھی آپ بولیں گے ان حضرات سے بھائی مجھے قرآن پڑھنا ہے, قرآن جو ہے نا مجھے, اور اللہ کی قسم ایسے خوش ہو جائیں گے الٹا. آپ دنیا کا کوئی سبجیکٹ لے کر کسی کے پاس, آپ کو کیمسٹری پڑھنی ہے, فزکس پڑھنی ہے, اکنامکس پڑھنی ہے, اور کسی اس کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور بولیں جی مجھے آپ سے کیمسٹری پڑھنی ہے, تو اس نے پہلا ہی سوال کرنا ہے کتنا دو گے, اب بارگیننگ شروع ہوگی. پھر وہ بولے گا جی میں تو اتنے ہزار لیتا ہوں, ایک گھنٹہ آپ کو پڑھاؤں گا ہفتے میں دو دن, پھر آپ جی اچھا اتنے لے لو, اچھا اتنے لے لو. ہے مجال ہے کہ کوئی قاری آپ کو بولے جی اتنے لوں گا میں, نا الحمدللہ میں جتنی میں نے زندگی گزاری اتنا میرا تعلق رہا, میرے پاس تو ایسی کوئی گواہی نہیں ہے. صرف جا کر ان سے کہیں اور باقی جو اللہ کی توفیق سے اکرام کر سکتے ہیں کر دیں, بس چپ چاپ. تو میں جو عرض کر رہا ہوں اس ساری بات کا, میں کوئی بولی کہ کسی کی تعریف کی بات یہ ہے کہ حجت ہے یہ میرے اور آپ کے اوپر, اللہ نے کسی حکمت کے تحت یہ معاملہ رکھا ہے. کل قیامت کے دن میں اگر وہاں جا کر کہوں جی یا اللہ پتہ نہیں میں جو پتہ ہی نہیں تھا میں کس سے پڑھتا, میں غلط پڑھتا رہا لیکن میں کیسے صحیح کرتا, مجھے کوئی پڑھانے والا نہیں, یہ بنے گا بھائی, یہ بہانہ بنے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. تو اپنی قرآن کو صحیح کرنا, کسی بھی قاری سے وقت لیں اور اپنا تھوڑا سا وقت لگائیں, جتنا وقت ہفتے میں ایک دفعہ مل سکے بہت ہے, تھوڑا سا بیٹھ جائیں, ان کو سنائیں, ان سے بولے بھی تصحیح کرے, میرا مخارج میرے صحیح کر دے. پھر یہ ہے کہ اس قرآن کو ظاہر تلاوت کے حوالے سے اس کے ظاہری ادب بھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھے. باطنی ادب یہ ہے کہ اس کو ہدایت کی نیت لے کر پڑھنا ہو, ہدایت کی نیت لے کر. ہاں اس میں یہ نقطہ ضرور ہے کہ یہ نتیجہ نہ نکال لے کوئی معاذ اللہ کے قرآن کو بے سمجھے پڑھیں گے تو یہ خامخا کی بات, معاذ اللہ ہرگز نہیں. سمجھیے گا اس بات کو, اللہ تعالیٰ نے ہمارے یعنی انسان کے اندر جو کچھ بھی ہماری ریکوائرمنٹ, جو ہماری نیڈز رکھی ہیں, ضروریات رکھی ہیں نا, یعنی ہمارے جسم کے اندر اٹھنے والے بہت سے ایسے برقی امپلسز ہوتے ہیں جو ہمارے اندر جب ادھر ادھر ٹکرے مارتے ہیں تو یہ فکر, یہ سٹریس, یہ پریشانی, یہ تناؤ, یہ نہ جانے بیماریاں اور نہ جانے کیا کچھ. اللہ تعالیٰ نے اس اپنے عظیم کلام کے اندر وہ صوتی آہنگ رکھا ہے جو انسان کو چاہیے. جب ان الفاظ کو ہم پڑھتے ہیں جو اللہ کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو حکمت رکھی ہے میرے اور آپ کے لیے, تو ہم اس الائنمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں. اسی لیے قرآن میں کیا ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ ذکر جو ہے نا اللہ کا، یہ قرآن، اسی میں تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، تمہارے دلوں کا سکون ہے، اور یہ شفا ہے تمہاری بیماریوں کی، یہ شفا لما فی صدور ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لے تو بہت سارے جسم میں اٹھنے والے ادھر ادھر کی جو یہ جو ہے نا تماشے، یہ سیٹ ہو جاتے ہیں اور انسان میں ایک حوصلہ ایک عزم آتا ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں ابھی سمجھنے کی لیول پہ نہیں آئے ہیں، بے سمجھے ابھی، ہماری زبان نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پڑھ رہے ہیں تلاوت، تو تلاوت کرنا، تلاوت سننا. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور آپ نے فرمایا جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں نہیں. لہذا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں روزانہ صبح صبح قرآن کی تلاوت، اس کی آواز، بچے بڑے سب قرآن پڑھ رہے ہوں، جتنا اچھے سے اچھا، اور مزید اصلاح اپنی کر رہے ہوں، بڑے چھوٹوں کی اصلاح کر رہے ہوں، وہ بڑے اپنی اصلاح جا کر اپنے بڑوں سے جو بھی ہیں علماء سے جا کر کروا رہے ہوں. تو اس قرآن کے ساتھ ایک تعلق کی بنیاد، عملی بنیاد پہلی تلاوت ہے. تلاوت تلاوت، صبح اٹھ کر تلاوت، رات کو سونے سے پہلے تلاوت، درمیان میں جب موقع مل جائے تلاوت. پھر حفظ کا معاملہ، یہ قرآن جتنا سینے میں آ جائے، جتنا اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں یہ اللہ کا یہ ذکر، یہ قرآن نہیں، جس سینے میں، وہ قبرستان ہے، وہ سینہ اندھیری قبر ہے. وہ تو یہاں روشنی ڈالنی ہے تو اس قرآن کو اندر اتارنا ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ حفظ ہم کر سکیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ان صورتوں کو، ان آیتوں کو، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں اپنی کیپیسٹی، اپنی جو بھی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، لیکن آگے تو بڑھیں. وہ بچپن میں 10 صورتیں سیکھ لی تھی، بس وہی چلا رہے ہیں، مطلب سمجھیں اس بات کو. اس کا مطلب اہمیت نہیں ہے نا، اہمیت ہوتی تو کچھ تو اس میں اضافہ ہوتا، کچھ تو مزید کچھ یاد کرتے. اب کوئی شخص کہے جی میں تو 11ویں سورت یاد ہی نہیں کر سکتا، ارے بھائی پھر مثال دوں کیا؟ کیا کچھ یاد کر کے بیٹھے ہو؟ کیا کچھ یاد کر کے بیٹھے ہو؟ کیسی کیسی کتابوں کے امتحان دے کر بیٹھے ہو اور کہو جی میں تو ایک سورت یاد نہیں کر سکتا. جنتیوں کی حسرت بیان ہوئی ایک حدیث میں کہ جنت میں جانے کے بعد جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اللہ فرمائے گا پڑھو اور درجے اپنے بڑھاتے جاؤ. اور کیسی حسرت ہوگی جب انسان تھوڑا سا پڑھ کے رک جائے گا اور جس کو زیادہ یاد تھا وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو لہٰذا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے حفظ میں بھی اضافہ ہو، اس کو صحیح پڑھنے کی بھی محنت ہو، اس کے ساتھ ایک تعلق تلاوت کی صورت میں عملی تعلق، پہلا تعلق جو ہے وہ ڈیولپ ہو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے جس کو اپنی کتاب عطا کی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جب یہ قرآن زبان کے اوپر آتا ہے، یہ ذکر قال کہلاتا ہے، تو پھر یہ دل میں اترتا ہے، پھر یہ اپنی جگہ بناتا ہے. اور میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ گواہیاں موجود ہیں، گواہیاں ایسے لوگ کہ جو زندگی بھر قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو زیادہ حرکت دیتے رہے، مرتے وقت ان کی زبان پر قرآن جاری ہوتا ہے، باقاعدہ گواہیاں موجود ہیں کہ انسان جو ہے وہ مرض الوفات میں بالکل مر رہا ہے، ہوش سے نکل گئے اور زبان سے قرآن پڑھ رہا ہے. مثال موجود ہیں. اور میں تو ایک ایسے بزرگ کو ہمارے اساتذہ میں سے تھے جانتا ہوں کہ وہ رات کو گہری نیند سو گئے، گہری نیند، پکا سو رہے ہیں اور گہری نیند کے اندر تلاوت چل رہی ہے، تلاوت چل رہی ہے. ایک آدھ دفعہ تو شک ہوا کہ شاید سو نہیں رہے، کنفرم کیا سو رہے، بے خبر سو رہے اور تلاوت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا وقت گزرتا تھا اس کے، جس چیز کو اہمیت دیتا ہے انسان، جس کا وقت گزارتا ہے وہ اس کے لاشعور میں جا کے جگہ بناتی. ہمارے دوبانوں پہ کیا چلتا ہے بھائی، بتانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم وہی سب کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہی تماشے چل رہے ہوتے ہیں، وہی ہمارے دماغوں میں سوتے میں بھی وہی ہڑبڑا رہے ہوتے ہیں، اور خدا نہ خاصا مرتے وقت بھی کچھ الٹا سیدھا منہ پر آ گیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو، یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ایمان اور اس کے عملی مظہر میں پہلی بات اس کی تلاوت. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تین حقوق جو رہ گئے انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.